الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضله وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ کہ کل ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات مکمل ہو گئے. اولاً تو شکر اس بات پر کہ جو بھی حکومت 3 سال رہی ہے ابھی تاحال تو جاری ہے, اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. ایسا نہیں ہوا جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ 3 مہینے کے لیے انہوں نے مہلت لی تھی لیکن پھر وہ کوئی 9 سال 10 سال بنتے چلے گئے. انہیں ابتدا ہی میں سپریم کورٹ نے 3 سال کی مہلت دی اور انہوں نے 3 سال کے اندر الیکشن کرا دیے. یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے. پھر یہ کہ یہ الیکشن الحمدللہ کہ بائی اینڈ لارج بڑے پرامن ماحول میں ہوئے. اتنا بڑا ملک, 7 کروڑ کے تعداد میں ووٹرز, پھر یہ 83 پارٹیاں, نہ معلوم کتنی پارٹیاں بالفعل تھیں اور کتنی صرف نام کی تھیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں برتن کھڑکنا جو ہے وہ تو بالکل ایک فطری سی بات ہے اس کا. لیکن وہ معاملہ ہوا ہے تھوڑا, بہت ہی معمولی, اس میں وہ بڑا جو ہے امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اس میں بھی الحمدللہ کہ چند ہی دن قبل جو ہے راہ کے کئی ایجنٹ جو گرفتار ہو گئے تھے, تو اس میں جو انتظامیہ ہے جو ہماری اس ملک کی اس وقت, اس کو بھی جو ہے داد تحسین ادا کی جانی چاہیے. ورنہ اگر یہ کہ الیکشن کے روز وہ دھماکے کر دیتے کہ جو وہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو صورتحال خاصی مختلف ہو جاتی. تیسری بات یہ کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ کہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پولنگ اور پولنگ کے بعد کاؤنٹنگ اور اس کی رپورٹنگ کا معاملہ ہے, یہ بالکل صاف اور شفاف معاملہ ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. البتہ پری پول ریگنگ جسے کہہ رہے ہیں یا جس کو کبھی کہا تھا بے نظیر نے انجینئرنگ, پری انجینئرڈ, وہ معاملہ ہوتا ہے, اس میں کسی نہ کسی حد تک تو قابل معافی ہوتی ہے. وقتی حکومت, اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, کچھ افسروں کے ادھر سے ادھر تبادلے ہو گئے, کچھ یہ, لیکن یہ کہ اس کے اثرات جو ہیں تو اثرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اس کا اثر پڑا نہیں ہے. اس لیے کہ جسے سمجھا تھا کنگز پارٹی اور سمجھا تھا کہ حکومت کی پوری جو ہے تائید اس کے ساتھ ہے, حال اس کا کوئی زیادہ بہتر نظر نہیں آیا. بلکہ یہ کہ وہ مسلم لیگ, کیونکہ وہ مسلم لیگ جسے 1997 میں جو تاریخ کے اندر عظیم ترین مینڈیٹ ملا تھا, وہ اس وقت منقسم تھی, تو یہ مسلم لیگ قائد اعظم بھی تو آخر اسی میں کی لکھی ہوئی مسلم لیگ تھی, تو یہ 2 مسلم لیگیں بن گئی ہیں. اگر ان دونوں کے معاملات کو جمع کر لیا جائے تو بات وہیں پہنچ جاتی ہے. تو اس حوالے سے جہاں تک پولنگ کا تعلق ہے, کاؤنٹنگ کا تعلق ہے, پھر یہ کہ رپورٹنگ کا تعلق ہے, بہت جلد اس کے اعلانات ہونے شروع ہو گئے, اگرچہ یہ کہ ابھی آفیشیل اعلانات تو ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ پورا پروسیس جو ہے جو غیر ملکی مبصرین آئے ہیں انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے. ہمارے ہاں کے جو صحافی لوگ جو ہیں جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں مذاکروں میں حصہ لے رہے ہیں ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں بائی اینڈ لارج صاف اور شفاف ہوئے ہیں. اس میں میں ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ منصفانہ بھی ہوئے ہیں. حکومت نے اس میں کسی خاص پرڑے میں اپنا وزن زیادہ بھاری انداز میں نہیں ڈالا ہے, بلکہ یہ کہ یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کی اس وقت یہ جو اصل پوزیشن ہے, جو ذہن ہے, جو سوچ ہے, جو فکر ہے لوگوں کی. تو انتخابات کے ذریعے سے اگر انتخابات جو ہیں صحیح ہوں تو در حقیقت وہ معاشرے کی ریفلیکشن ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہے وہی جو ہے اس کے نتائج کے اندر ظاہر ہو جائے گا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی جماعت نے بائیکاٹ نہیں کیا, اگرچہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان باہر رکھے گئے اور کچھ محسوس ہوتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے شہباز شریف اور کلثوم نواز کے معاملات میں ان کے کاغذات کو مسترد کرنے کے اندر, لیکن ظاہر بات ہے کہ باقی جہاں تک نواز لیگے وہ تو یہاں موجود ہے, اس نے الیکشن لڑا ہے پورے طریقے سے بھرپور طریقے پر. اس پہلو سے بے نظیر بھی باہر ہیں, بے نظیر نے بہت بھاگ دوڑ کی, امریکہ سے کچھ آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن امریکہ کی بات یہی سامنے آئی کہ فی الحال ان کے جو عالمی مقاصد ہیں ان کے لیے مشرف صاحب ہی بہتر آدمی ہیں, وہ ان سے جو کام لے سکتے ہیں وہ ان سے کام ابھی جاری رکھیں گے. لہذا وہاں سے انہیں کوئی این او سی نہیں ملا, کوئی سپورٹ نہیں ملی, لہذا جس زور شور سے ان کے بیانات آ رہے تھے میں آؤں گی میں آؤں گی میں آؤں گی, وہ پھر نہیں آئیں, اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ امریکن جو ہے سپورٹ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہاں آ کر انہیں کوئی بہت زیادہ فیصلہ کن رول پلے کرنے کا جو ہے اس کی امید نہیں تھی. سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے اور جو بڑی حیرت افزا ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے لیے وہ متحدہ مجلس عمل کی کامیابی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر واقعہ یہ میں خود تسلیم کرتا ہوں, مجھے توقع نہیں تھی. میں یہ سمجھتا تھا 30-35 ان کی سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں آ جائیں گی. پہلے بھی 20-22 ہوتی تھی, 4-5 جماعت اسلامی کی, 5-6-7 جے یو آئی کی, جے یو پی کی, یہ ہوا کر مذہبی قسم کے جو ووٹ ہیں وہ ہو جاتے تھے 15-20-25, لیکن یہ خیال تھا 30-35 آ جائیں گے. لیکن اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ 20-25% کے درمیان نیشنل اسمبلی میں ایم ایم اے جو ہے متحدہ مجلس عمل ان کا جو ہے وہ سیٹیں مل جائیں گی, اور یہ بہت ہی ایک بڑا بریک تھرو ہے. بہت ایک جو سمجھیے کہ ہمارے اندرونی ملکی جو حالات ہیں ان پر بھی اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا, یقیناً پڑے گا ایک طاقت کی حیثیت سے. اگر یہ متحدہ محاذ برقرار رہتا ہے, اللہ کرے کہ وہ قائم رہے, اس میں کہیں رکھنے نہ آ جائیں, دشمنان اسلام کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اسے پھاڑ دیں, ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں, اور یہ اب تک بھی قائم رہا تو یقیناً بہت بڑا کریڈٹ ہے ان لوگوں کے لیے. حالانکہ بیچ بیچ میں معاملات آتے رہے, یہ حافظ سلمان بٹ کا معاملہ جو ہے وہ اختلافی بنا رہا, اور بھی کئی جگہوں پر ایک دو بیانات بڑے تند و تیز اور تلخ بھی آئے, لیکن بہرحال وہ متحدہ محاذ جو ہے کم سے کم ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ قائم رہا, وہ جمع رہے. تو اس لیے در حقیقت اس کا جو اثر پڑے گا ملکی سیاست کے اوپر اور اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی, انشاءاللہ وہ خوش آئند ہوگا, بہتر ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کان کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے کہ یہ حقیقت میں اینٹی امریکہ ووٹ ہے. یہ جو الیکشن ہوا ہے خاص طور پر ان دو صوبوں میں, بلوچستان اور سرحد میں, یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف پرو امریکہ پرو مشرف, دوسری طرف اینٹی امریکہ اینٹی مشرف, یہ در حقیقت قوتیں جو ہیں وہ ٹکرائی. تو چونکہ عالمی سطح پر اور یہ علاقہ ایسا ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ, اور افغانستان کا معاملہ بھی ابھی امریکہ کی خواہش کی حد تک تو پورا نہیں ہوا ہے, ابھی ان کے لوگ مر بھی رہے ہیں وہاں پر, حملے ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں پر نہ امن و امان قائم ہو سکا ہے نہ وہاں کوئی نظام بن سکا ہے. اس حوالے سے ابھی وہاں پر دوبارہ طالبان کے ابھرنے کا بھی امکان ہے. حکمت یار صاحب بھی میدان میں ہے, اگرچہ حکمت یار کے اور طالبان کے مابین ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی ہے, لیکن کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے. اس حوالے سے افغانستان کا معاملہ ہی ابھی ان کے لیے کافی درد سر ہے. اگر پاکستان میں بھی اور جو ملحق ہے افغانستان کے ساتھ یہ ریجن جو ہے سرحد کا اور بلوچستان کا, اگر یہاں پر اس قدر زوردار جو ہے ایک آواز اینٹی امریکن پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ اس کے جو ہے گھنٹیاں خطرے کی گھنٹیاں بجیں گی وائٹ ہاؤس میں بھی، پینٹاگون میں بھی اور کیپیٹل ہل پر بھی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان اس وقت ان کے نقشے میں جو بھی ان کے سامنے لایا ہے عمل ہے عالمی سطح پر جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں پاکستان کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ متحدہ مجلس عمل کی جو یہ کامیابی ہوئی ہے جس درجے میں بھی ہوئی ہے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے لیفلٹ جو تقسیم کیا تھا کہ ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اکثریت، مطلق اکثریت حاصل ہو جاتی، اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن میں نے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر متبع تعداد میں کچھ لوگ آ جائیں تو وہ یقیناً سیکولرائزیشن کا جو عمل شروع ہو گیا اس ملک کے اندر اور جو پرویز مشرف صاحب نے جو ہے ریورس گیئر لگایا ہے اس میں، کہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے اوپر چیک نہ آ جائے، کوئی روک نہ آ جائے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے تو ہو سکتا ہے قرارداد مقاصد کو بھی صاف کر دیں اور فیڈرل شریعت کوڈ کا بھی معاملہ ختم کر دیں اور یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اسے بھی ختم کریں اور قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا معاملہ بھی ختم کر کے، اس لیے کہ یہ دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا مطالبے کر رہی ہے کہ یا تم نے کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دیا، یہ کیا کیا تم نے، توہین رسالت کے اوپر اتنی بڑی سزا، یہاں تک کہ یعنی کیپیٹل پنشمنٹ، پھانسی کی سزا تک جو ہے، تو یہ کہاں ہے، ہمارے ہاں تو کھلی چھٹی ہے، ہم جو بھی حضرت مسیح کو سمجھتے ہیں خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے، انہیں باسٹرڈ کہے، انہیں حرامی کہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، تو ہم تو کچھ نہیں کہتے اسے، آزادی ہے لوگوں کو جو چاہے وہ کہیں، تو یہ معاملہ چاہیے تمہیں اختیار کرنا۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر ویمن لب جو ہے، عورتوں کی آزادی کا پروسیس جس طریقے سے شروع ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے آگے بڑھنے میں کچھ بریک لگ سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، رکاوٹ جو ہے اسمبلیوں کے اندر سے ایک مؤثر رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے۔ اصل میں یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اصل اتحاد جو ہوا ہے اس متحدہ مجلس عمل میں وہ دو جماعتوں کے مابین ہوا ہے، کہنے کو تین ہیں، ایک ہے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ، ایک ہے جے یو آئی سمیع الحق گروپ، لیکن دونوں کو جمع کر دیجئے جے یو آئی ہے، جمعیت علماء اسلام، دوسری ہے، تیسری ہے جماعت اسلامی، باقی سب کی اس میں شمولیت جو ہے وہ سمبولک رہی ہے صرف، بلکہ یہ کہ مشکوک بھی رہی ہے، جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے ان کے بہت دھڑے بن چکے ہیں، بہت دھڑے ہیں، لہذا یہ پروفیسر ساجد میر صاحب وہ ایک دھڑے کے جو بھی کہنے لیڈر ہیں، اور وہ آئے بھی تھے لیکن نہ آنے کے برابر، وہ مسلسل شریک بھی نہیں ہوتے رہے، ان کا ایک بیان بھی بڑا مخالفانہ آیا، یہ بھی ایک بیان آیا جس کی تردید ان کی طرف سے نہیں آئی کہ اس مجلس سے عمل میں شامل بعض جماعتیں حکومت کی اور ایجنسیوں کی ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ میں تو شروع سے مخالف ہوں، اسے جو ہے انتخابی اتحاد بنانے کے میں حق میں نہیں تھا، اس کے باوجود یہ کہ بہرحال انہوں نے فارملی اعلان نہیں کیا کہ ہم اس اتحاد سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی طبقہ جو ہے وہ بھی اب بہت سے گروپس میں تقسیم ہو چکا ہے، وہ کوئی بڑی بات، ایک یکجا ان کا کوئی لیڈر پورے ملک کی سطح پر نہیں ہے، کبھی یہ حیثیت حاصل تھی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو، وہ بریلوی مکتب فکر کے بے تاج بادشاہ تھے، ان کی ایک حیثیت تھی، لیکن یہ کہ اب یہ عرصہ جو گزرا ہے، مچ واٹر ہیز گون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم، زمانہ جو ہے اس کے اندر، اس کے دریا میں سے بہت سا پانی گزر گیا، اب یہ اتنے دھڑے بن چکے ہیں گنتی نہیں ہو سکتی، اب یہیں پر ایک سلیم اللہ خان صاحب انجینئر ہیں جن کی کہ وہ جے یو پی ہے نفاذ شریعت گروپ، پھر یہ فیصل آباد میں ہے صاحبزادہ فضل کریم صاحب، ان کا اپنا دھڑا ہے، مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ملتان کے، ان کے بیٹے ہیں کاظمی، وہ ان کا اپنا دھڑا ہے، کراچی میں اپنا دھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی جے یو پی کی طرف سے کوئی خاص نمائندے بھی کھڑے نہیں کیے گئے، قاری ظفار بہادر یہاں پر تھے لیکن یہ کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہو سکے یا نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی مولانا نورانی کی موجودگی اپنے ایک ذاتی حیثیت میں، چونکہ ایک بھاری بھرکم شخصیت ہیں، تو اس حوالے سے سمبولک اس کی حیثیت ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ جو ہے وہ شیعوں کا ہے، شیعوں کے بھی بے شمار دھڑے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، تو ساجد نقوی صاحب اگرچہ شریک رہے ہیں لیکن ان کا اصل پیکٹ جو تھا وہ بعد میں معلوم ہو گیا تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے بھی تھا اور اس دوران بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بھی علیحدگی اختیار نہیں کی۔ لیکن میں تجزیہ جو کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس میں جو اصل قوتیں جمع ہوئی ہیں وہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، جدید تعلیم یافتہ مڈل کلاس طبقے میں جماعت اسلامی کا ایک حلقہ ہے، کافی بڑا حلقہ ہے اور پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، منظم ہیں، ان کے آفیسز ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے، ان کے ورکرز ہیں، اور مختلف فیلڈز میں ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، وکلاء کی علیحدہ ہے، اساتذہ کی علیحدہ ہے، اسٹوڈنٹس کی جمعیت طلبہ جو ہے وہ بہت بڑی ایک آرگنائزیشن علیحدہ ہے، اس طرح یہ کہ محنت مزدوروں کی اپنی تنظیم علیحدہ، اس طرح سے ہر گوشے کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی چھوٹی گروپس بھی قائم کیے ہوئے ہیں. جے یو آئی جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند کی جانشین سمجھی جانی چاہیے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو مدارس ہیں ان میں سے کافی میں ان کا عمل دخل ہے، اور خاص طور پر سرحد بلوچستان کے اندر ان کے مدارس بھی ہیں، ان کے علماء ہیں، اور وہاں پر ان کا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہے. یہ جو سویپ ہوئی ہے یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں اس اتحاد ہی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگرچہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ جو افغان معاملہ ہے، مسئلہ افغان، اس کا دخل ہے، اس کا رد عمل ہے، یہ انٹی امریکہ ووٹ ہے، یہ صحیح ہے. اس کے باوجود اگر نوشہرہ کی سیٹ پر قاضی حسین احمد بھی ہوتے اور جے یو آئی کا بھی کوئی شخص کھڑا ہوتا، پھر یہ نصیر اللہ بابر کو شکست دینے کا کوئی امکان نہیں تھا، پھر ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں اور بابر صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی جو ای آئی نے سرحد کے اندر بلوچستان میں جس طریقے سے یکجا ہو کر کام کیا ہے، تھوڑا بہت اختلاف لاہور کی سیٹ پر ہو گیا ہے لیکن یہ کہ سرحد میں اور بلوچستان میں وہ یکجا رہے، تو جے یو آئی کا علماء کے حلقے کے اندر بہت عمل دخل، طلباء دینی، پھر یہ کہ وہاں کا معاشرہ جو ہے عام طور پر روایتی مذہب جو ہے وہاں پر بہت گہرا ہے، اس کی گہری جڑیں ہیں، علماء کی حیثیت ہے، سیاسی حیثیت بھی ہے، دنیاوی حیثیت بھی ہے، اس پہلو سے وہاں پر جو معاملہ ہوا ہے یقیناً اس میں بھی اس اتحاد کو سب سے بڑا دخل حاصل ہے. اگر وہ تقسیم ہو جاتا ہے پھر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. ظاہر بات ہے ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ دو دو ہزار کا، تین تین چار چار ہزار کا فرق ہے، تو اگر وہ جیتنے والے ایم ایم اے کے جو نمائندے تھے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے ہوتے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے مابین، تو ظاہر ہے کہ پھر جو دوسرا آدمی تھا وہ جیت جاتا. تو اس میں میرے نزدیک سب سے بڑا فیکٹر وہاں بھی اتحاد ہے. اس لیے میں نے جو ہے آج آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں وہ وہی ہیں کہ جس میں پہلی آیت تو ہمیشہ میں نے بیان کی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے دینی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افراد کو تیار کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں، یعنی کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں، معصیت میں نہ گزرے، مبادہ اسی لمحے موت آ کر دبوچ لے. یہ ہے افراد کی تیاری، افراد میں تقوی ہو، اسلام پر عمل ہو. اور اس کے بعد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالی کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو جیسا کہ میں نے اپنے اس لیفلٹ میں بھی جو یہاں بیان کیا تھا میں نے اور تقسیم بھی کیا تھا، لکھا تھا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ رہا کہ اس سے پہلے وہ مذہبی اور دینی جماعتیں ایک دوسرے کی مد مقابل ہو کر الیکشن لڑتی تھیں، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ووٹ تقسیم ہو جاتے تھے، سیکولر لوگ جیت جاتے تھے. تو اس مرتبہ تاریخ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یہ اتحاد بنا، اور الحمدللہ کہ یہ اتحاد چلا اور اس نے مل کر کام کیا، اس نے نتیجے دکھائے ہیں. تو اس کے یہ نتائج ہیں. اس آیہ مبارکہ میں فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو ذرا اللہ کی اس رحمت کو جو تم پر ہوئی ہے، تمہیں انعام ہوا ہے، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. اس کی تاریخ کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ جو جے یو آئی اور جے آئی قریب آئے ہیں آج، یہ یوں سمجھیے اس 100 برس کے بعد، تقریباً 80 برس کے بعد تاریخ نے ایک رنگ دکھایا ہے جو 1920 میں سامنے آیا تھا. 1920 میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس ہوا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا، وہ اس کے صدر تھے. اس وقت تمام جماعتیں جب یکجا ہو گئی تھیں جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم پر، سوائے ایک گھرانے کے، اور وہ گھرانہ تھا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، اگرچہ ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کی اولاد ان کے صاحبزادگان موجود تھے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، صرف ایک گھرانہ. باقی جو بریلوی مکتب فکر کہلاتے تھے وہ سب اس میں تھے، بدایونی اس میں تھے، اجمیری اس میں تھے، لکھنوی اس میں تھے، سب کے سب لوگ موجود تھے اس میں. لیکن یہ کہ بریلوی مکتب فکر میں سے بھی جو ایک گھرانہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا تھا وہ نہیں تھا، ان کے بیٹے نہیں شریک ہوئے اس میں. البتہ یہ کہ چونکہ میں نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. وہ بہت بڑے مجدد تھے دین کے، ان کے شاگرد جو ہیں وہ در حقیقت اتنے عظیم شاگرد دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی. اب نام گنتے چلے جائیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ تلامذہ ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن کے، اور ان کی تجدیدی مساعی کا اصل مظہر ان کے یہ تلامذہ ہیں، ان کے شاگرد. لیکن ان کے اصل میں جانشین ہونے کا معاملہ جو ہے وہ ذرا اختلافی ہے. عملاً ان کے جانشین ان کے انتقال کے بعد بنے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن خود اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے جسے نامزد کیا تھا کہ اسے شیخ الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ تھا ابوال کلام آزاد. تو اب کون ہوا ان کا جانشین حقیقت میں؟ واقعتاً تو ہوئے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ علماء نے ابوال کلام آزاد کی سیادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. بقیہ علماء اس لیے کہ وہ سکہ بند مولوی تھے نہیں، وہ تو ایک دانشور تھے، عالم بہت بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دانشور بہت بڑے تھے، جینیس تھے، سکہ بند مولوی نہیں تھے. لہذا ہمارے علماء جو ہیں کسی غیر سکہ بند مولوی کی قیادت قبول کرنے کو زیدن تیار نہیں تھے. تاہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاموش رہے، یہ ہمارا ایک پرانا ادب کا معاملہ ہے، اپنے شیخ کے سامنے انکار نہیں کر سکتے، خاموش رہے. البتہ یہ کہ بریلوی مکتب فکر، تقریباً کہہ لیجیے نیم بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم دین مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اچانک ایک پبلک جلسے میں عام اجلاس میں طے کرنے کا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے شورا میں مجلس منتظمہ میں بیٹھ کر غور کیا جائے، سوچا جائے. اس لیے کہ اور انہوں نے قول نقل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ فلتتن بیعت صرف ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی، اور وہ تھی ابو بکر کی رضی اللہ تعالی. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا یوں سمجھیے کہ آخری حج تھا وہ شاید، تو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے کہ میں کچھ چینے گوئیاں کھسر کھسر سن رہا ہوں، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم موقع دیے بغیر کے مشورہ ہو، مشورے کا موقع دیے بغیر فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس لیے کہ مشورے کا موقع ہوگا تو پتہ نہیں کس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے. ہم تلے ہوئے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں گمان ہوگا، حدیث میں نہیں ہے موجود کہ لفظ، میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ فوراً حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے مشورے میں نہیں آنے دیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے، لہذا ابھی فوراً لوگوں کے اندر اعلان کرو، جمع کرو، میں ابھی ان کے خلاف جو تقریر کرتا ہوں کہ ایسا کام کرنا درست نہیں ہے. فلتتن بیعت، اچانک بیعت حضرت ابوبکر کی ہوئی تھی، بس وہی ایک بیعت تھی کہ جو فتنے سے خالی ہو سکتی ہے، وہ ابوبکر کا مقام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اچانک بیعت نہیں ہو سکتی بلکہ مشورے سے ہوگی، مشورے کے بعد ہوگی. حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے عرض کیا کہ یہ ہے موسم حج، اور حج میں ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، یہاں آپ نے یہ مسئلہ چھیڑا تو ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ ہو جائے، لہذا بہتر ہے آپ مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ وہاں پر بات کریں. تو وہاں جا کر حضرت عمر نے پہلا کام یہ کیا، مدینہ جا کر لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، انہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، اس لیے کہ یہ حق ہے لوگوں کا کہ ان کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیا جائے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان یغصبوا حق المسلمین، مسلمانوں کا حق جو غصب کر لیں. تو یہ جان لو کہ من بایع امیرن عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ، اگر مسلمانوں کے باہمی مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو وہ بیعت نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ کہا حضرت مولانا معین الدین اجمیری نے. اب دلیل اتنی وزنی تھی کہ سب کو خاموش ہونا پڑا. چند دن کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کہ جو خود حضرت شیخ الہند کے جو شاگرد تھے، آپ کا جو حلقہ تھا، وہ بھی چونکہ دل سے تو پسند نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے شیخ اور استاذ کے ادب میں خاموش تھا، لہذا وہ معاملہ وہیں کا وہیں ٹھپ ہو گیا. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمعیت علماء پاکستان اس وقت ہے، چاہے دو دھڑے ہیں اس کے، ویسے ایک تیسرا دھڑا کبھی کبھی نام آتا ہے قاف کا، یہ جو ہمارے اجمل قادری صاحب ہیں، وہ کو بن نہیں سکا ہے، دھڑے دو ہی ہیں، جمعیت علماء فے فضل الرحمان گروپ اور جمعیت علماء اسلام سین یعنی سمیع الحق گروپ. اب یہ در حقیقت دونوں دھڑے جو ہیں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند، ان کی رائے کے قائل، ان کی پالیسی سے متفق، ان کی شدید جو ہے عقیدت ان کے اندر موجود ہے. اور جماعت اسلامی در حقیقت جس رخ پر چل رہی ہے، وہ رخ وہ ہے جو ابو الکلام آزاد نے شروع کیا تھا، جس کو کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے امام الہند کی حیثیت سے مقرر کیا تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ امام الہند بنتے بنتے جو رہ گئے تھے، انہوں نے جو کام شروع کیا تھا، در حقیقت اسی کو لے کر مولانا مودودی آگے بڑھے اور اسی کی شکل جو ہے آج جماعت اسلامی کی شکل میں ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قوتوں کا متحد ہو جانا، قریب آ جانا، یہ گویا کہ ماضی کی طرف لوٹنے کی ایک شکل ہے، اور اس سے یقیناً بہت سا خیر برآمد ہوگا. بلکہ تیسری بات اور نوٹ کر لیجئے کہ مولانا نورانی جو اس میں شریک ہیں، اس کا بھی تاریخ کا ایک معاملہ ہے. اس لیے کہ جب تحریک خلافت چلی ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کا آغاز کرنے والے ہیں، جب تحریک خلافت چلی ہے تو اس میں بھی تمام مذہبی عناصر جمع ہو گئے سوائے وہی بریلوی گھرانہ. لیکن مولانا نورانی میاں کے جو والد تھے، مولانا عبدالحلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مبلغ تھے، انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ انگریزی زبان میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور پوری دنیا میں جا کے کرسچن ورلڈ کے اندر انہوں نے تقریریں کی اور واعظ کیے، تبلیغ کی. اور اسی لیے مولانا نورانی میاں کا بہت سا حلقہ جو ہے ملک سے باہر ہے، خاص طور پر ویسٹ انڈیز وغیرہ کے علاقے کے اندر جو ان کے والد کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کا ایک بڑا حلقہ ہے. وہ اس کے باوجود کہ وہ مرید تھے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے، اس اعتبار سے وہ جو ان کا مرشد کا گھرانہ تھا، انہوں نے تحریک خلافت میں شرکت نہیں کی، لیکن مولانا عبدالحلیم صدیقی نے شرکت کی اپنے وہ پیر گھرانے کے رائے کے برعکس. تو یہ بھی در حقیقت ایک علامت ہے کہ دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، کہ مولانا نورانی کے دل میں وہ وسعت ہے، وہ طبیعت کے اندر وہ تنگی نہیں ہے. اگرچہ مسلک کے اعتبار سے وہ بہت پختہ ہیں اپنے مسلک کے اندر، لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے سیاسی مصلحت بینی، حالات کو دیکھنا، اس کا اندازہ کرنا، اس کی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے. بہرحال اگر یہ چیزیں اب چلتی رہیں، درمیان میں تلخی بہت ہوئی ہے، چونکہ مولانا مودودی نے ایک زمانے میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ پر بڑی شدید تنقیدیں کی تھی، لہذا جو بھی مولانا مدنی کا عقیدت مند حلقہ ہے، وہ مولانا مودودی سے شدید بدظن اور جماعت اسلامی سے شدید جو ہے اس کو مخاصمت تھی. یہ دونوں گروہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایٹ ڈیگرز ڈراؤن، جس کو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف تھے. اب ان کے مابین اگر قرب ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی اچھی علامت ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بہت حد تک یہاں منطبق ہوتی ہے. واذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اس لیے کہ وہ تلخیاں تھیں، شدید ترین تلخیاں تھیں. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، چھوٹی سی کتاب، لیکن مولانا مودودی کے خلاف وہ کتاب بڑی اہم ثابت ہوئی، بہت چلی ہے. اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سخت مولانا مودودی کے خلاف، وہ بھی دیوبندی حلقے میں بہت پھیلی ہے. تو ان دونوں کے درمیان تو بڑی رسہ کشی تھی، لیکن اب یہ کہ حالات کا تقاضا، اور حالات کیا ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اب جو مغرب سے طوفان آ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے صاحب بصیرت آدمی دیکھ رہا ہے، جو اس کے تیور ہیں، جس طرح اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے پورا عالم کفر جمع ہو رہا ہے. یہودی تو ہے ہمیشہ سے دشمن، ہمیشہ سے دشمن، ہمیشہ سے دشمن. عیسائی جو حضور کے زمانے میں دشمن نہیں تھے، بڑے معتدل درش تھی ان کی، بلکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ ہے جو کہتے ہیں انا نصارہ، جبکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن کون ہے؟ یہود اور مشرکین. حلود اور یہود آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن نصارہ اس وقت دشمن نہیں تھے. لیکن اب ہوتے ہوتے، یہ ایک لمبی بات ہے جو میں اپنی ایک کتاب میں لکھ چکا ہوں، جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل ہے، کہ یہ جو تیسرا گروہ پیدا ہوا عیسائیت کا، اس کو کس طریقے سے یہودیوں نے اپنے تابع کر لیا ہے. یہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، اب پورا عالم عیسائیت جو ہے وہ یہودیوں کے تسلط میں، ان کے قبضے میں. ابھی چند روز ہوئے ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے چھوٹا سا ایک اداریہ لکھا ہے، اور حیران ہو گیا میں کہ یہ وہاں سے بات آ رہی ہے، امریکہ سے، کفر کے گھر سے، کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر بڑے بڑے پادری لوگ جو ہیں جو اسلام کے خلاف جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں. گیری فالویل کا تو ابھی آپ نے پڑھا کہ اس نے حضور کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے جو اور ایونجلسٹ ہیں وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ نے. کیونکہ امریکہ میں جو پروٹیسٹنٹ ہیں خاص طور پر، اور ان میں بھی جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں، وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بڑھ کر سپورٹر ہیں. ان کو آج کل وہاں کہا جا رہا کرسچن زائنسٹ. ایک ہے جیو زائنسٹ، یہودی زائنسٹ، اور ایک ہے کرسچن زائنسٹ. اس لیے کہ زائنزم جو ہے در حقیقت وہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، وہ سیاسی تحریک تھی، لیکن یہ کہ اس میں جیوش جو تمام طبقہ تھا، مذہبی لوگ نہیں تھے، سیکولر قسم کے جیوز جو ہے وہ اس میں شامل تھے، خاص طور پر بینکرز، اور انہوں نے یہ سارا نقشہ بنایا تھا. 1897 سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا، 20 برس کے اندر اندر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن انہوں نے حاصل کر لیا. برطانیہ نے کہا کہ ہاں ان کو حق ہے کہ یہ جا کر فلسطین میں آباد ہوں، مکان خریدیں، کھیت خریدیں، دکانیں خریدیں، ان کو حق ہے. تو وہاں سے ان کا ڈائسپورا ختم ہوا، واپس آنے شروع ہوئے. تو اس حوالے سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مذہبی یہودی تھے انہوں نے نہیں تسلیم کیا تھا اسرائیل کو، وہ تو 1967 کے بعد جب یروشلم پورا کا پورا ان کے قبضے میں آ گیا، تب جو ہے مذہبی یہودی جو ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ورنہ مذہبی یہودی جو ہے زائنسٹ نہیں تھا، وہ تھے جیوس لیکن سیکولر جیوس تھے جو زائنسٹ تھے. اسی طرح اب سیکولر جو عیسائی ہے وہ زائنسٹ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ در حقیقت وہ جو منتظر ہیں سیکنڈ کمنگ آف جیسس کے، حضرت مسیح علیہ السلام جو دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، ہم بھی سمجھتے آئیں گے اور ان کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے. فرق کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سولی دی ہی نہیں گئی، وما صلبوہ وما قتلوہ. وہ یہ سمجھتے ہیں سولی پر چڑھے، فوت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، پھر اٹھائے گئے. ہم سمجھتے ہیں سولی پر چڑھے ہی نہیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، وہ تو ان کی جگہ کوئی اور ہے جس کی شکل بدل دی گئی ان کی سی، اور وہ غالباً جو ہے وہ جس نے کہ مخبری کی تھی اسی نے در حقیقت اسی کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور وہ پکڑا گیا، اسکیریوٹ، یوڈاس اسکیریوٹ، وہ پکڑا گیا، وہ پھانسی چڑھائی. بہرحال وہ آئیں گے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے کب؟ جبکہ اسرائیلی ریاست بڑی جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، نمبر ایک. نمبر تھرڈ، ٹیمپل جو ہے نمبر دو، وہ دنیا میں دوبارہ تعمیر کر دیا جائے جو 1900 برس سے گرا پڑا ہوا ہے. اس میں پھر تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت حکومت جمایا جائے، پھر حضرت مسیح نازل ہوں. لہذا حضرت مسیح کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہو جائے. آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے، بہت بڑی جنگ جلد از جلد ہونی چاہیے. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بش ہے، اس بش کو ان کے دونوں حلقوں نے، جو ان کی پیپلز کانگریس ہے اس نے بھی، ریپرزینٹیٹ ہاؤس اور ریپرزینٹیٹوز نے بھی، اور جو سینیٹر، دونوں نے اختیار دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم طاقت استعمال کر سکتے، گو ہیڈ. عراق کے خلاف حملہ ہوا تو وہ اب شکل کیا ہوگی؟ اب یہ 1991 والی بات تو نہیں ہوگی، زمانہ بہت بدل چکا. اس وقت تو عراق نے جو ہے ایک جارحیت کی تھی، کویت پر حملہ کیا تھا، ایک غلط کام کیا تھا. اس حوالے سے دنیا جمع ہو گئی ایک جھنڈے تلے اس کے خلاف، اور عرب ممالک بھی سارے کے سارے جمع ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب اس نے تو کچھ نہیں کیا, اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں ہے. اگر اس وقت اس کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ابھی تک تو امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے سوائے ٹونی بلیئر جو ہے برطانیہ کا وزیر اعظم, اس کے سوا اور کوئی بھی تیار نہیں واضح طور پر. لیکن امریکہ تلا ہوا ہے اس پر کہ چاہے کوئی اور ساتھ نہ دے, ہم اکیلے کریں گے. اس لیے کہ طاقت تو اس کے پاس ہے, اسے معلوم ہے, اسے طاقت کی ضرورت نہیں ہے اپنے حواریوں کی طرف سے کہ کوئی مدد حاصل ہو تبھی وہ یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے. طاقت تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے اصل میں کہ کم سے کم شو یہ ہو دنیا میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ امریکہ اکیلا نہیں کر رہا ہے, بلکہ یہ ایک بڑی کولیشن ہے جو کر رہی ہے. لیکن یہ ہوگا, یہ حالات جو ہیں وہ آنے والے ہیں. بہرحال اس وقت جو صورت حال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شکل جو اس آیت مبارکہ میں ہے وہ منطبق ہو رہی ہے, اور اس کے نتائج انشاءاللہ بہت دور رس ہوں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, دشمنی تھی جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے لوگوں میں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت, اس کے انعام و اکرام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کیا, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا, اس کا نتیجہ سامنے آ گیا, برکات سامنے آ گئی, ثمرات سامنے آ گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آگ کے دہے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے, بس گرنے والے تھے. یعنی جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں اس کے بعد جو بھی یہاں پہ ایک تحریک چلی, وہ تحریک جو ہے وہ مومنٹم گین نہیں کر سکی, اور مشرف صاحب نے کہا دھڑلے سے معلوم ہو گیا کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے, مذہبی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت زیادہ اوور کانفیڈنس جو ہے گین کیا مشرف صاحب نے کہ یہ بالکل میں جو چاہوں کر گزروں, ان لوگوں میں کوئی ہمت نہیں ہے. تو یہاں تک پہنچ گیا تھا معاملہ کہ ان دینی جماعتوں کے بارے میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ ان کا سرے سے کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, کوئی انہیں سپورٹ کوئی عوام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, سیاسی اعتبار سے, سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے تم تباہی کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے. اب کم سے کم دو صوبوں میں تمہاری ایک حیثیت ہے. آل پاکستان لیول پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش 50 سیٹیں جو ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کی ہوں گی, اور یہ ایک یعنی سمجھیے 20-25% کے قریب بھی اگر یہ سیٹیں بن جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا وزن ہوتا ہے, اس کی حیثیت ہوتی ہے, اس کو تسلیم کیا جائے گا. وہ بہت سے اقدامات کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, وہ ووٹنگ میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں دوسری جماعتوں کے لوگ جن کے اندر اسلام کا کچھ نہ کچھ کوئی غیرت اور حمیت ہے وہ ساتھ دیں. اس اعتبار سے انشاءاللہ تعالی اس میں یقیناً جو ہے وہ خیر ہے. البتہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کا تعلق ہے تو اس میں اتحاد کی اس برکت کے علاوہ اضافی برکت جو ہے وہ جو طالبان کا معاملہ ہوا, اس لیے کہ اسی علاقے میں کچھ تحریک بھی چلی تھی, کچھ جلوس بھی نکلے تھے, وہیں پر میری تقریر پر بھی مجھ پر مقدمہ بنا تھا, وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ داروگیر بھی ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں زیادہ پنجاب میں کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا, کوئی خاص جلوس نہیں نکلے, سندھ میں کراچی میں چونکہ کافی پختون آباد ہے اور کافی وہاں کے عربی مدارس جو ہیں ان کے اندر طالب علم جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ پختون ہیں, اس حوالے سے معاملہ جو ہے وہاں پر ہوا. ورنہ یہ کہ عموماً سندھ اور پنجاب نے کوئی خاص جو ہے اس معاملے میں اپنے احساسات کا اظہار نہیں کیا. اس حوالے سے یقیناً جہاں تک کہ یہ بلوچستان اور سرحد کا تعلق ہے, اس میں یہ بھی ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے کہ طالبان کے ساتھ چونکہ ان کی ہم زبان بھی ہے, وہی پشتو زبان ان کی ہے, پشتو زبان ان کی ہے, ریشیل وہی پختون وہ ہیں, وہی پختون یہ ہیں, تو سماجی لسانی نسلی یہ جو آپس کا قرب ہے, اور اس میں یہ کہ مزید یہ کہ اسلام کا معاملہ بھی جیسے کہ روایتی اسلام ہے, وہ اسلام جو ہے وہ جو ایک پورے نظام زندگی کا تصور ہے اسلام کا وہ تو اتنا واضح نہیں ہے, لیکن روایت نماز روزہ اس کی جو پابندی ہے وہ ہمارے پختون علاقے میں بھی ہے, افغانستان کے اندر بھی ہے. اس حوالے سے یہ سیکنڈ فیکٹر ہے جو وہاں رہا ہے. اب اس میں میں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں آج یہ نوٹ کرا دوں آپ کو کہ میرے مشورے وغیرہ جو بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں, پہلے میں تنظیم اسلامی کا امیر بھی تھا تو وہ ایک طرح سے تنظیم اسلامی کی پالیسی کی نمائندگی بھی کرتے تھے. اب یہ کہ آپ کے علم ہے کہ میں تنظیم کی عمارت سے دستبردار ہو چکا ہوں، تو یہ رائے میری ذاتی سمجھیے. اس میں ہو سکتا ہے تنظیم کے ساتھیوں کی رائے بھی وہی ہو جو میری رائے ہے، لیکن یہ کہ آفیشلی تنظیم کی آراء وہ ہوں گی جو تنظیم اپنے پریس ریلیز کے ذریعے سے، اپنی شورا کی قراردادوں کے ذریعے سے جو بھی عام کرے اور پھیلائے. لیکن بہرحال میری جو ذاتی رائے ہے، میں یہاں در حقیقت نہ پہلے امیر تنظیم اسلامی کی حیثیت سے آتا تھا، اپنی ذاتی حیثیت میں آتا تھا، اور اب بھی ذاتی حیثیت میں آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے تہ دل سے، اللہ کرے کہ یہ اتحاد برقرار رہے. اور اس برقرار رہنے کے لیے لازم ہے کہ یہ اپنا ایک دستوری خاکہ بنائے. ابھی تک تو ایک تحریک ایک چل رہی تھی اور ایک سامنے جو ہے وہ مقصد تھا، انتخاب سر پر تھے تو وہ چلتا رہا، لیکن یہ کہ جب تک کہ ایک باقاعدہ دستور نہ بنے اور اس دستور کے مطابق عمل نہ ہو، تو اس کے بعد اندیشہ ہوتا ہے کہ خام خواہ جو ہے غلط کوئی رخ اختیار کر لیں، کسی کو اختلاف ہو جائے، شکایت ہو جائے. تو انہیں اس اتحاد کا ایک دستور مرتب کرنا چاہیے، پھر اس کی توسیع کی فکر کرنی چاہیے. اور بھی دینی جماعتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، وہ شامل ہوں، البتہ یہ کہ وہ کیسے شامل ہوں گی، کس بنیاد پر ہوں گی، کس طور سے ہوں گی، کون ان کو شامل ہونے کی منظوری دے گا، یہ بہرحال اس نے اس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں طے ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ پہلی بات یہ انتخاب برقرار رہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور یہ ایک باقاعدہ اپنے ایک تنظیمی خاکے کے ساتھ، اپنے ایک دستوری ڈھانچے کے ساتھ برقرار رہے، پروان چڑھے اور اس میں توسیع کی کوشش کی جائے. نمبر دو یہ کہ اگر تو کسی صوبے میں یا تو سنگل ہینڈڈ حکومت بنانے کا موقع مل جائے، جیسے کہ امکان ہے کہ صوبہ سرحد میں ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے حکومت بنائی جائے اور کوشش کی جائے، یا یہ کہ کم سے کم غالب عنصر کی حیثیت سے، یعنی بڑے بھائی کی حیثیت سے کوئی چھوٹا گروپ تھوڑا سا شامل ہو جائے اور حکومت بن سکتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ کسی اور بڑے گروپ کے ساتھ خود چھوٹے گروپ کی حیثیت سے شامل ہو کر حکومت میں داخل ہونا نہایت مہلک ہوگا، نہایت غلط ہوگا. مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک بڑا پرانی یہ کہاوت ہے، سگ باش برادر خود مباش، کتے بن جا چھوٹا بھائی نہ بننا. یہ چھوٹا بھائی جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا بھائی ہر وقت حکم چلاتا ہے، بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے اس کو جو بھی حیثیت حاصل ہے، تو یہ پرانی کہاوت ہے. ویسے اس کے برعکس بھی ایک بات کہی گئی ہے، وہ بھی سنا دوں کہ سارے چھوٹے بھائی یہاں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، کہ خر باش برادر بزرگ مباش، گدھے بن جاؤ لیکن بڑا بھائی نہ بننا. بڑا بھائی جو ہے سارا بوجھ اس کو دینا پڑتا ہے، والدین کا بھی دباؤ سب سے بڑھ کر اسی پر آتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی سب سے بڑھ کر اس پر آتا ہے. تو خرباش برادر بزرگ مباش. لیکن میں یہاں پہلی بات اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو کہیں جیسے کہ سرحد میں امکان ہے کہ وہاں پر کوئی سنگل ہینڈڈ حکومت بنائی جا سکے تو بنائی جانی چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ اس مجلس عمل نے جو ستون وہاں گرائے ہیں، اب یہ نصر اللہ بابر، ولی خان کا بیٹا، خلاص، یہ تو بڑے بڑے ستون تھے. یہ در حقیقت یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بڑی بات ہے، بڑے زمیندار. یہ تو یوں سمجھیے کہ خاندانی اور جدی پشتی قسم کے سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے. تو جیسے کہ کسی زمانے میں 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے ستون اکھاڑ کر پھینک دیے تھے، اسی طریقے سے کم سرحد میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے وہاں کے جو یہ ستون ہیں یہ اٹھا کر پھینک دیے گئے. اگرچہ سندھ اور پنجاب میں صورتحال تقریباً وہی ہے کہ غالب یہاں پر جاگیردار اور وڈیرے ہیں یا ماڈریٹ اور لبرل لوگ ہیں یا سیکولر اور مغرب پرست لوگ ہیں، وہی آئے جہاں پہ، اس لیے کہ بڑی بہت کم تعداد کے اندر ایم ایم اے جو ہے مجلس عمل کم لوگ ہیں، سندھ سے بھی اور پنجاب سے بھی. یہ سارا جو اصل میں ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پولرائزیشن، میں نے اس سے پہلے ایک مضمون لکھا تھا جو نوائے وقت میں کئی قسطوں میں چھپا تھا، پھر آ گیا تھا میساک میں بھی، یہ پولرائزیشن جو ہے ریجنل ہو گئی ہے. اب آپ کے سامنے پولرائزیشن آ گئی ہے کہ ایم ایم اے جو ہے وہ دو صوبوں کے اندر اس پوزیشن میں آ رہی ہے، جبکہ دو بقیہ دو صوبوں میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اس حوالے سے یہ پولرائزیشن ہے، لیکن یہ مبارک ہے اس اعتبار سے کہ ان دو صوبوں میں اگر دینی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ گہری جو ہیں گاڑ دی جائیں تو یہ ہے افغانستان اور پاکستان کا سنگم، جہاں پر افغانستان اور پاکستان مل رہے. اور جیسا کہ احادیث نبویہ کے حوالے سے میں اس سے پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے اور خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا دوبارہ دنیا میں نظام آنا ہے، وہ یہی دو ملک ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہی سے بات جو ہے اگر واقعتا وہ بہت مضبوط، بہت اچھی اور کارکردگی کے اعتبار سے بہت نمایاں کام کرنے والی حکومت جو ہے صوبائی سطح پر بن جائے وہاں پر، تو اس کا ایک نمونہ بنے گا، آئیڈیل بنے گا. تصورات اسلام کے بارے میں کہ یہ نرے کٹھ ملا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اس کی بجائے یہ کہ محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور اسلام کا معاملہ جو ہے وہ جدید جو ترقی کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان دونوں کو آپس میں لے کر چل سکتے ہیں. اسلامی احکام کو آگے مقدم رکھنا ہے، اس کے ساتھ ترقی کو بھی لے کر چلنا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہو گئیں تو یہ جیسے کہ ملیشیا کے اندر بھی ایک صوبے کے اندر کافی عرصے سے علماء کی حکومت قائم میں چلی آ رہی ہے ایک صوبے میں، لیکن یہاں پر بھی اگر ہمارے یہ دو صوبے میں ہو جائے تو کیا ہی کہنے، پھر تو در حقیقت بڑی اہمیت ہو جائے گی. لیکن شاید یہ کہ بلوچستان میں وہ حیثیت نہ ہو سکے، سرحد کے اندر یہ حیثیت اللہ کرے گا کہ ہو جائے گی. دوسرا میرا مشورہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا یہ کہ اتحاد قائم رکھا جائے، اس کا ایک خاکہ ڈھانچہ دستوری بنایا جائے، اس میں توسیع کے لیے گنجائش بھی رکھی جائے اور کوشش بھی کی جائے. نمبر دو یہ کہ اگر کسی صوبے میں سنگل ہینڈڈ اپنی ہی بنیاد پر حکومت بن سکے تو کیا ہی کہنے، ضرور بنائی جائے. یا یہ کہ غالب عنصر کی حیثیت سے کسی دوسرے چھوٹے گروپ کو ساتھ ملا کر حکومت بنتی ہے تب بھی بنا دی جائے، ورنہ کمزور پوزیشن میں ہو کر کسی جگہ پر حکومت میں داخل ہونا یہ نقصان دہ ہوگا شدید تابع ہو کر. نمبر تین، مرکزی حکومت میں ظاہر بات ہے کہ کوئی حکومت بننے قائم میں کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ آثار ایسے ہیں، قاضی صاحب کا بیان ایک آ گیا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اور حکومت بنائیں گے. میرا مشورہ یہ کاش کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے کہ یہ غلطی نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں. نظریاتی جماعت جو ہے اس طرح کے کسی مخلوط نظام میں آنے کے بعد نقصان میں رہتی ہے، نظریاتی طور پر وہ نقصان اٹھاتی ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو بھی مرکزی اسمبلی کے اندر ہماری سیٹیں آ جائیں، اللہ کرے جتنی بھی ہوں، وہ ایک مضبوط پریشر گروپ کی حیثیت سے قائم ہو. ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، ہاں یہ کام نہیں ہم انہیں دیں گے یہ اسلام کے خلاف، یہ کام لازمن کرنا ہوگا یہ اسلام کا تقاضا ہے. یہ پریشر گروپ کی حیثیت سے باقی دینی جماعتیں جو ہیں ملک میں عوامی سطح پر باہر جو ہے وہ زور لگائیں، کوشش کریں. اس لیے جو اگلی آیت ہے اس سے جو آج میں نے زیادہ جس پر زور دیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے جو صرف تین کام کرے، خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، نمبر دو نیکی کا حکم دے. اب اسمبلیوں میں جا کر انہیں ایک طرح کا تحکمانہ جو ہے مقام حاصل ہو جاتا ہے، اسمبلی میں ہے نمائندے ہیں، وہاں جا کر وہ در حقیقت کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، نیکی کی چوٹ کہنا چاہتے ہیں. نیکی کا وہاں پر پرچار جو ہے وہ یقیناً جو ہمارا باہر جو پرچار ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اثرات ہوں گے اور اس کے نتائج جو ہے نکلیں گے. بدی کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں کہ یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کام کو جو ہے اس کو غلط کام ہے، اس کو بند کیا جائے. یہ رول اگر اختیار کریں گے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. ہاں اگر صورتحال یہ ہوتی کہ مرکزی اسمبلی میں بھی اتنی پوزیشن حاصل ہو جاتی کہ وہاں پر جو ہے اپنی سول، اپنی طاقت، اپنی بنیاد کے اوپر کوئی حکومت بنائی جا سکتی، فبیا کوئی حل نہیں، آئے اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، قانون سازی وہ کریں گے. لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ عددی اعتبار سے پنجاب اور سندھ کا غلبہ ہوگا مرکزی حکومت پر اور مرکزی جو ہے اسمبلی اس پر، اور پنجاب اور سندھ کی طرف سے ایم ایم اے جو ہے متحدہ مجلس عمل کے نمائندگی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، وہ وہاں پر مائنورٹی 20% 25% بھی ہو جائے 30% بھی ہو جائے تو بھی مائنورٹی ہوں گے. اور ادھر لوگ کون بیٹھے ہوئے دوسرے جو آئے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ وہی ہیں، جدید کشتی قسم کے لوگ ہیں، زمیندار ٹائپ ہیں، وڈیرے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو آج کھڑے ہو کر جو قاف سے آ رہے ہیں، نون سے آ رہے ہوں. پیپلز پارٹی تو خیر ویسے بھی یعنی بہت ہی سیکولر نظریات کی حامل جماعت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسے کوئی بہت زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ اصل میں تو مسلم لیگ کی تقسیم کی وجہ سے جو بھی کچھ انہیں حاصل ہو گیا حاصل ہو گیا ہے، ورنہ یہ کہ اگر مسلم لیگ تقسیم نہ ہوئی ہوتی اور یہ قاف اور نون ایک ہی ہوتے تو یقیناً یہ ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی. بہرحال تیسرا مشورہ میرا جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے جو توڑ میں ہرگز شرکت نہ کرے، یہ سوسائڈل ہوگا، یہ خطرناک ہوگا، بدنامی ہو جائے گی. جو کچھ نیک نامی حاصل ہوئی ہے اور جو کچھ بھی اس کامیابی سے ہم نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ غطرمود ہو جائے گا وہاں پر ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے جو صرف تین کام کرے، دعوت الی الخیر، سب سے بڑی دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن. اب وہاں پر رہ کر یہ زیادہ زور دے کر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں قرآن مجید کی تعلیم کے حصے کو زیادہ داخل کر سکتے ہیں، اب وہاں پر زیادہ اثر انداز ہو کر عربی زبان کو، یہ جو انگریزی کی طرف بکٹوٹ ہم چلے جا رہے ہیں اس کا ریورس آرڈر، ریورس گیئر لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حیثیت عربی زبان کو دی جائے، پہلی جماعت سے عربی زبان پڑھائی جائے یا کم سے کم یہ کہ پانچویں جماعت سے عربی زبان پڑھائی جائے، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں بچے جو پڑھ کر نکلے وہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اور قرآن مجید سے انسپریشن تبھی ملتی ہے جبکہ انسان اپنی آنکھ سے قرآن پڑھ رہا ہو. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. لہذا جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ تو اسی شکل میں آئے گا. ہمارے ہاں پچھلے دنوں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے نصاب میں داخل کیا گیا، وہ بہت غیر منطقی طور پر، عربی سکھاتے نہیں ترجمہ یاد کراتے، وہ عربی سکھاؤ تاکہ ترجمہ کرنے کے وہ خود اہل ہو جائیں. اور بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں جو ہے انہوں نے ہائی اسکول میں رکھ دی ہیں جس میں ایسے ایسے مباحث آ جاتے ہیں جس میں فقہ کے بڑے گہرے مباحث، بڑے پیچیدہ مباحث آ جاتے ہیں. اس کی بجائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ زیادہ تر جو ہے رکھا جائے جو اخلاقیات پر، ایمانیات پر مبنی ہے، باقی فقہی بحثیں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں کالج لیول کے اوپر جا کر، وہاں جا کر جو ہے ذہن میچیور ہو جاتا ہے، وہاں جا کر فقہ کے مسائل جو ہیں ان کی بحثیں، ان کے اختلافات جو ہیں وہ بھی سمجھے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے عربی زبان جو ہے اس کی ترویج ہونی چاہیے، یہ کام کرنے کے ہوں گے اگر ان کو وہاں پر ایک مؤثر وائس مل جائے. اور اگر وہ یہ مضبوط، یوں سمجھیے کہ ایک یکمشت ہو کر اگر یہ ان چیزوں کو لے کر اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کے اندر بھی، بہرحال ہمارے لوگ چاہے ماڈریٹ ہیں لیکن آخر مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، کوئی اگر مضبوط گروپ کھڑا ہو گیا تو پھر بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کسی جوڑ توڑ کے ذریعے سے کسی مرکزی حکومت میں کوئی چھوٹا موٹا حصہ لینا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ مقصد کے خلاف ہو جائے گا. بس یہی چند باتیں تھیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا تھا. جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ آرمگڈون یا الملحمت العظمیٰ جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی ہے. جس طریقے سے کہ امریکہ تلا ہوا ہے، اگر یہ عراق پر وہ حملہ ہوا تو یہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بالکل بدل جائے گا، بالکل بدل جائے گا، ملک ختم ہو جائیں گے. اور ان کا اپنا پروگرام بھی ہے، اور یہ در حقیقت گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف قدم بڑھ جائے گا. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، پھر یہودی مسجد اقصیٰ کو منہدم کریں گے، شہید کریں گے، قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کریں گے. یہ دو سال پہلے جو انتفاضہ شروع ہوا ہے، ورنہ کافی عرصہ درمیان میں فلسطینیوں کے اور اسرائیلیوں کے درمیان صلح کی کیفیت رہی ہے، کوئی فساد نہیں تھا، کوئی قتل و غارت نہیں تھی، پیس ٹاکس جو ہیں وہ چاہے کیڑی کی رفتار سے چل رہی تھی، چاہے کچھوے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ جو ہنگامہ شروع ہوا جس کے بعد کہ اب ہزاروں آدمی جو ہیں مارے گئے، سینکڑوں یہودی مارے گئے، ہزاروں فلسطینی مارے گئے، اب کتنے گھر جو ہیں تباہ ہوئے ہیں، کتنی بلڈنگیں انہوں نے گرا دی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے پوری پوری آبادیاں مسمار کی ہیں، یہ تباہی جو آئی ہے یہ کس سے آئی ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا، شیرون نے دورہ کیا، مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ بنیادی پتھر جو ہے کہ جو اپنے ٹیمپل کی تعمیر کے لیے کارنر سٹون تھا وہ وہاں پر نصب کرنے کا پروگرام بنایا، گویا کہ تمہید اس بات کی کہ اب ہم مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا دیں گے اور یہاں پر ہم اپنا ٹیمپل تعمیر کریں۔ اس پر کھڑا ہو گیا مسلمان نوجوان، پھر جو بھی انہوں نے کیا ان کے پاس تھا کیا، پتھر مارنا، وہ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انہوں نے سوسائڈ بمبنگ شروع کی، وقت ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ F-16 استعمال کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، ٹینک تو ان کو ایسے جاتے ہیں کہ جیسے کاریں چل رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے بھاری ٹینک دوڑ رہے ہیں اور جا کر جو ہے وہ گرا رہے ہیں، منزل مکان گرا رہے ہیں، یہاں تک کہ صدر یاسر عرفات کا کمپاؤنڈ تھا تقریباً سارا گرا دیا، ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اس کی ایک عمارت باقی رہ گئی تھی جس میں وہ محصور ہے کی حیثیت سے دو مرتبہ رہا ہے، یہ حال ہو رہا دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس حال میں شیرون کو کہا گیا کہ ہی از دی مین آف پیس، یہ امن کا آدمی ہے، کہنے والا کون ہے؟ بش، اور یہ بش در حقیقت، یہ میں پچھلی مرتبہ جو آپ کو ایک انگریزی کا میں نے جو مضمون اس کی کچھ آپ کو حوالے سنائے تھے، اس کا ترجمہ اب تازہ جو آیا ہے ندائے خلافت آج آپ کو مل جائے گا، اس میں وہ ترجمہ آ چکا ہے، اس میں دیکھیے کہ کیا کچھ کہا انہوں نے، کہ بہترین آدمی جو ہے جو ہمارے یہودیوں کے کام کو کرنے کا اہل ہے، جو ہمارے مقاصد پورا کرنے کا جو قابل ہے، وہ بش ہے، اس لیے کہ یہ نیو بورن جو ہے عیسائی ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، اور اس کی تو ایک تصویر آئی تھی کہ اس نے باقاعدہ وہ یہودیوں والی ٹوپی چپکائی ہوئی تھی، سکل کیپ جس کو وہ کہتے ہیں، اور کھڑا ہوا ویلنگ وال کے سامنے بائبل لے کر پڑھ رہا تھا، آدھا یہودی ہے وہ، یہ سارا معاملہ جو ہو رہا وہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اس کی زیر صدارت جو ہے یہ کام صحیح طریقے سے ہو سکے گا، اس کی ہمیں توقع ہے۔ تو جو کچھ شیرون اور بش کر رہے ہیں وہ اس مضمون نگار نے لکھ دیا، زمین اپنی زبان سے لکھ دیا، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور اب جیسا کہ میں نے آج عرض کیا تھا کہ خود واشنگٹن پوسٹ نے یہ داریا لکھا ہے، انہیں کہنا پڑا شاہدہ شاہدوں میں نہ لہا، امریکہ کا ایک اخبار، واشنگٹن کا اخبار واشنگٹن پوسٹ، وہ لکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں ایونجلسٹ، اس کے بڑے برے اثرات جو ہیں وہ خود امریکی معاشرے پر بھی اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، جیسے ایک دور میں ان کا دشمن کمیونزم تھا، آج ان کا دشمن اسلام ہے، وہ کہیں کو پردہ نہیں رکھ رہے کوئی، البتہ ہاں ایک اسلام وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قابل قبول ہے، نماز روزہ رکھو، اللہ اللہ خیر صلی، تم اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے سامنے لاتے ہو تو وہ ہمارا مد مقابل بن گیا، کمیونزم ایک نظام تھا جو ہمارے کیپیٹلسٹک نظام کے خلاف تھا، تمہارا نظام اسلام کا نظام وہ ہر اعتبار سے خلاف ہے، وہ تو سوشل اعتبار سے خلاف ہے، اکنامک اعتبار سے خلاف ہے، پولیٹیکل اعتبار سے خلاف ہے، تو اسلام کے نظام کو ہم گوارا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس سے ہماری صلح نہیں ہوگی، اٹس اور وار اگینسٹ پولیٹیکل اسلام، وار اگینسٹ دی فنڈامنٹلسٹ اسلام، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، البتہ جو نماز روزے تک رکھے وہ رکھیں، باقی بھول جائیں اسلام کا نظام اور اسلام کا معاشی اور سیاسی اور سماجی نظام، اسے بھول کر اپنی جیب میں رکھیں، بس ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، دوستی ہے۔ اللہ تعالی اگرچہ ہونا تو ہے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے، وہ بات کا میرا موضوع نہیں ہے، احادیث میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں، اور اس کا نقطۂ آغاز بھی میں نے کہا ہمیشہ کہ وہ یہی خطہ بنے گا پاکستان اور افغانستان، تو یہ جو اب شکل بنی ہے افغانستان اور پاکستان کے سنگم پر، چھوٹا سا صوبہ ہے، صوبہ سرحد کو بڑا صوبہ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بھی جو زیادہ پختون ایریا ہے اس میں زیادہ اثر ہے جے یو آئی وغیرہ کا. تو یہاں پر جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھر ایک انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے کہ در حقیقت حالات بدلیں گے اور اس رخ کی طرف جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.